بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں روزے کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے، اور کل ہم نے فضائل اعمال میں سے جو حدیث پڑھی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کا تذکرہ فرمایا اس کی بنیادی تعلیمات اور تعلیمات کا خلاصہ اس حدیث میں آ گیا تھا. اب بہرحال ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان ایک تو یہ کہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو فوائد اور جو اس کا اصل مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ جب کسی چیز کا مقصد ذہن میں ہوتا ہے تو انسان اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، چاہے اس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ایک سوچ کے ساتھ انسان کام کرتا ہے. ایک شخص کوئی محنت کر رہا ہے کسی چیز کے لیے، مقصد ہے کہ اچھا آگے یہ حاصل کرنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرتا ہے. تو اسی طرح یہ رمضان جو ہم گزار رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں؟ ظاہر حکمتیں تو بہت ہیں، لیکن اہم اس کے مقاصد اور اہم بنیادی اس کے جو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا چیز اس سے حاصل کرنی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض احادیث ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ لیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں ہمارے سامنے کچھ تعلیمات آ جائیں. جو لوگ حافظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیات میں نے ابھی جو آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں اگر آگے چلتے ہیں تو یہ روزے کا تذکرہ چل رہا ہے. پھر آگے آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہی رمضان کی بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہی آیتیں آگے چل رہی ہیں. پھر درمیان میں تذکرہ آ جاتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر آگے پھر روزوں کا تذکرہ ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ رمضان، روزے کا تذکرہ چل رہا تھا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرما دی یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کا ایک اہم حصہ کیا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. تو رمضان کے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہی جو میں بتایا، احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جمعہ کے دن میں ساعت اجابت ہوتی ہے، رمضان میں روزانہ وہ ساعت اجابت ہوتی ہے. کون سے وقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال رمضان کا مہینے میں خاص کام جو عبادت ہے، عبادتوں میں سے جو اہم عبادت ہے وہ ہے دعا. اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، عجیب انداز ہے، اس پہ اگر غور کریں، اذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب نہیں، جو عربی جانتے ہیں، فقل انی قریب نہیں فرمایا کہ بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا. ایک شخص ہے کسی کمرے میں ہے اور کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ فلانے سے ملنے کا کیا طریقہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو میری آواز آ جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا اپنے پاس بیٹھے ہوئے کوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں یہیں ہوں آ کے مل لیں. اس کا مطلب ہے تھوڑی سی دوری ہے, کسی اور کو کہا ہے کہ مجھ سے آ کر کہہ دو, وہیں سے وہ آواز دیتے میں تو قریب ہوں, آ جاؤ. اذا سألک عبادی عنی, میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں, تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے, میں خود کہہ رہا ہوں ان سے, میں تو قریب ہوں, کسی اور سے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے براہ راست بات کرو, مجھ سے خود آ کر مانگ لو. تو رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے, دعاؤں کا اہتمام, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا مہینہ ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کے مختلف صورتیں ہیں, ایک تو یہی ہے جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں انشاءاللہ, جیسے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے جو قرآن کریم میں اور احادیث میں, اگرچہ دعائیں تو بہت آئیں, ان میں سے بعض کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے, بعض اہم دعائیں. لیکن گزشتہ مجلس میں اخیری جو مجلس تھی اس میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا, وہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے, وہ ہم سب کی ایک اہم ضرورت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اہتمام سے اس دعا کی تاکید فرمائی, اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے, ظاہر ہے تعلیم امت کے لیے اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اس میں کیا ہے, ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے, دینی ضرورت بھی ہے. انسان کچھ نہ کچھ پریشانیوں سے کبھی گزرتا ہے, کوئی فکر ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی غم ہوتا ہے, کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, چاہے وہ کمانے کے اعتبار سے ہو, خاندان کے لحاظ سے ہو, یا کوئی اور سلسلہ ہو, کسی اور طرح کی فکر ہو. بعضوں کو بس وہی ہوتا ہے کہ اچھا عبادت کے لحاظ سے فکر ہوتی ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہے مجھ سے. تو بعض عبادتوں میں انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, ہمت نہیں ہو رہی, یا کبھی انسان سستی کر جاتا ہے, یا سوچتا ہے نہیں میرے لیے تو بہت اونچی چیز ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں, یا اور کسی قسم کی پریشانی, کسی اور کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے, یا کوئی اور طرح انسان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں سکھا دی. بہت جامع دعا ہے, بہت کام کی دعا ہے, یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے, اور صبح شام اس کا انسان اہتمام کرے. کم از کم میں نے بتایا تھا کہ کم از کم صبح انسان ایک مرتبہ یا تین مرتبہ کر لے وہ دعا کا اہتمام کر لے, اور شام کو کسی وقت تین مرتبہ اس دعا کا اہتمام کر لے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن, یہ عربی زبان میں حزن بھی کہتے ہیں, حزن بھی کہتے ہیں قرآن میں, جو رب اذهب عنا الحزن, تو حزن کا لفظ بھی عربی میں آتا ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کی فکروں سے, ہر طرح کے غم سے. یہ فکر کہ آئندہ یہ کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, پھر کیسے کریں گے, آئندہ کی جو فکریں ہوتی ہیں یہ ہم کہلاتی ہیں. کچھ ہو چکا ہے, پریشانی آ چکی ہے, اس کا غم ہے, اچھا یہ ہو گیا, ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا, اس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے یہ چیز آ گئی, یہ پریشانی آ گئی, خاندان میں یہ ہو گیا, بیماری آ گئی, جو بھی ہوا, کسی کا انتقال ہو گیا, یہ سب چیزیں. اس میں انسان اگر لگا رہے تو اپنا انسان آگے بڑھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, کوئی بھی محنت کا کام کرنا ہو, دین کا ہو یا دنیا کا ہو, انسان آگے بڑھنا چاہے. ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے رمضان کا مہینہ گزارا, بلکہ رمضان کا نہیں, تعلیم میں کل بھی آیا تھا کہ پورے سال کے ہی معمولات مشائخ کے اس طرح ہوتے تھے کہ ہم صرف رمضان میں اس پر عمل کر لیں تو بڑی بات ہے, وہ بھی کرنا مشکل ہے, ان کے تو سال بھر کے معمولات ہوا کرتے تھے. اب اس انسان سوچتا ہے میں تو نہیں کر سکتا, یا سستی کر جاتا ہے. واعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ عاجز بننے سے کہ میں نہیں کر سکتا, یا سست ہو جانے سے, نہیں, اعوذ بک من العجز والکسل. واعوذ بک من الجبن والبخل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے. خرچ کا موقع آیا وہاں خرچ نہ کرے, جہاں آگے بڑھنے کا موقع آئے نہیں نہیں کوئی مجھے کچھ کہے گا, پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا, اپنی عزت کا خطرہ, اپنی جان کا خطرہ. واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, ہر طرح کے دین قرض وغیرہ انسان پر ہو اس کی پناہ, اور اسی طرح اس سے پناہ, اور اسی طرح کہ کسی طرح کا دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں, غلبۃ الرجال میں سب کچھ آ جاتا ہے, مظالم ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, یا انسان کسی قرض میں اتنا دب جائے کہ اچھا یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے, یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے اور دے نہیں سک رہے ہیں, لوگوں کی طرف سے مطالبات ہوں پورے نہیں کر سک رہے ہیں, تو وہ غلبۃ الرجال, بہرحال بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو انسان سمجھ کر اس کا اہتمام کرے تو ہماری یعنی ابھی کے لحاظ سے جو ضروریات ہیں وہ بھی اور عام دنیاوی ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے بھی بہت اہم دعا ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو ایک تو خاص عمل ہے رمضان کے مہینے میں دعاؤں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے. باقی دعا ایک مستقل عنوان ہے، لیکن یہ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ دعا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے. ایک تو وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، الحزب العظم کا بھی اہتمام کر لیا جائے، بہت اچھا ہے. اگر حزب العظم تھوڑی سی مفصل ہے، اس کا اختصار کیا ہے وہ مختصر بھی الگ الگ ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار فرمایا ہے مقبول مناجات مقبول کے نام سے، وہ بھی کوئی پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر اور مزید اس کا اختصار کیا ہے بعضوں نے کہ مختصر حزب العظم، وہ تو بہت ہی مختصر ہے، وہ تو بہت ہی مختصر ہے، عام دنوں کے لیے ٹھیک ہے، رمضان کے لیے تو عام حزب العظم انسان پڑھ لے. یا بعضوں نے اس کو 30 دن میں تقسیم کیا ہے، ہفتے میں پڑھنے کے بجائے. وہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو اس طرح کر دیا کہ ایک ہفتے میں انسان تمام دعائیں پڑھ لے. لیکن اگر ایک ہفتے میں نہیں کر سکتا، 7 دن میں، عام حزب العظم میں تو وہی لکھا ہوگا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن یہ پڑھنے کی دعائیں ہیں، تو دنوں کی جو تخصیص ہے اس لحاظ سے کہ بس ہفتے میں پوری ہو جائیں دعائیں اور تمام دعائیں انسان ہفتے بھر میں مانگ لیں. اگر وہ نہ ہو سکے تو اچھا ٹھیک ہے، آدھا آدھا پڑھ لے تو 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. اور بعضوں نے 30 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تاکہ مہینے میں پورا ہو جائے. تو بہرحال اپنے اپنے لحاظ سے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے. تو دعاؤں میں ایک تو وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں احادیث میں یا قرآن کریم میں آئی ہیں. دعاؤں میں اس کے علاوہ عام دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، امام صاحب نے رکھے ہم نے رکھ دیے. وہ اصل یہ ہے کہ دعا انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. اس چیز کا تعلق، یہ تعلق ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں، یہ احساس ہو کہ یا اللہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، یہ احساس دل میں لانا کہ یا اللہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. اب اس کو چاہے ہاتھ اٹھا کر ہو، چاہے ہاتھ اٹھائے بغیر ہو، چاہے سجدے میں جا کر ہو، جس طریقے سے ہو، لیکن بہرحال دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، چاہے مسنون الفاظ کے ساتھ یا اپنی زبان میں عام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا سجدوں میں دعا مانگنا. مختلف طریقے اس کے دعاؤں کے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مختلف دعائیں، مختلف مثلا وضو کے دوران کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کر، اس لیے کہ یہ تو وہ دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. جیسے بچے کو کہا جاتا ہے دیکھو اس طرح مانگو تو میں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح مانگو. اب ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم اپنے الفاظ میں مانگیں گے، تو اپنے الفاظ میں مانگنے میں وہ قوت نہیں ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا براہ راست اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم میں الفاظ سکھائے، ان الفاظ میں جو قوت آئے گی ظاہر ہے وہ زیادہ ہوگی. تو بہرحال انسان دعاؤں کا اہتمام کرے. ایک چیز تو رمضان کے اعمال میں ایک اہم عمل تو یہ ہے. دوسری چیز رمضان کے اعمال میں تلاوت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کل بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، اس کی بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا عمل جو رمضان کے اعمال میں ہے وہ نوافل ہیں. نوافل کی بھی مختلف قسمیں ہیں. نفل اعمال میں جو بھی ہو، صدقہ خیرات وغیرہ، وہ سب یعنی ان چیزوں میں بھی انسان اہتمام کرے. نوافل میں خاص طور پر اب ظاہر تراویح وغیرہ کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو. اب صبح کے وقت میں صلاۃ الضحیٰ جو ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک شروع وقت میں پڑھی جاتی ہے، ایک دوسرے حصے میں پڑھی جاتی ہے. یعنی جب اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک، زوال کے وقت تک کے حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو شروع والا حصہ جو ہے وہ اشراق کا وقت اور دوسرا والا حصہ جو ہے وہ چاش کا وقت کہلاتا ہے. لیکن یہ پورا عربی زبان میں اس سب کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. اس پورے وقت میں 2 رکعت بھی انسان پڑھ لے تو صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، 2 رکعت بھی پڑھ لے. اب اگر کوئی فجر کے بعد رات میں اگر کچھ آرام ہو گیا ہے اور فجر کے بعد انسان اگر اسی جگہ بیٹھا رہے، یا مسجد ہی میں، پورا مسجد ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے، اسی جگہ بیٹھا رہے یا مسجد میں رہے اور اشراق تک بیٹھے اور اشراق کا وقت ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، تو اس کے لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ تمام گناہوں کی معافی اس کے لیے طے ہو جاتی ہے. دوسرا ایک بڑا اللہ جو حدیث میں آتا ہے اور بہت اہم فضیلت ہے کہ اس کے لیے کامل حج اور کامل عمرے کی فضیلت لکھ دی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی چیز ہے. انسان حج اور عمرے کے لیے کتنے گھنٹے لگاتا ہے، کتنے خرچے کرتا ہے اور اس کو اتنی اہم چیز سمجھتا ہے. ظاہر ہے وہاں کی برکات اپنی جگہ ہیں، لیکن فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ کامل. ظاہر ہے سننے والوں کو یہ خیال ہوگا کہ نہیں پورا تو نہیں ہوگا، تو آپ نے پھر فرمایا تامتن کامل ہے، دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا کامل ہے کامل ہے کامل ہے، کوئی نہ سمجھے کہ ادھورا ہے. اب تو کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے. بہرحال یہ ایک اہم فضیلت ہے. تو یہ تو دو رکعت پڑھنے پر بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فجر کے بعد آرام کا تقاضا ہے، رات میں اگر بیداری ہوئی ہے فجر کے بعد آرام کا تقاضا ہے، تو اس کے علاوہ اٹھنے کے بعد بھی پڑھ لے، تعلیم سے پہلے صبح کلاس کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے انسان پڑھ لے. ایک اور فضیلت بتا دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ، اب وہ صلاۃ الضحیٰ میں سب آ گیا پورا، صبح کے کسی وقت میں انسان صلاۃ الضحیٰ 12 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. روزانہ نہ کر سکے کبھی تو کر لے رمضان میں ایک دو مرتبہ. کیا فضیلت ہے؟ بن اللہ لہ بیتن من ذہب فی الجنہ، بن اللہ لہ بیتن من ذہب فی الجنہ. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو چھوٹا سا آتی ہے بھی بڑی چیز ہے. ہمارے بڑوں کے طرف سے ہمیں کبھی کچھ ملتا ہے، چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے، اچھا انہوں نے مجھے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، بنیا بھی نہیں فرمایا، بن اللہ ہو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اور کیا بناتے ہیں؟ بیتن، اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے بنایا ہوا مکان کیسا ہوگا، اور وہ بھی کیسا؟ من ذہبن، سونے کا. تو جنت میں سونے کا ایک محل اس کے لیے تیار ہو گیا 12 رکعت پڑھنے پر، یعنی گویا چند منٹ میں انسان جنت میں ایک محل پکا. ظاہر ہے وہ تو گارنٹی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو ایک محل پکا تیار ہو گیا جنت میں. تو جتنے انسان تیار کر لے، جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دو، اگر کوئی 20 مرتبہ پڑھے یا دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ محل بنوا لیں گے. یعنی ذہن میں یہ تھا کہ پھر جنت میں کتنی جگہ ہوگی کہ اتنے سارے محل. فرمایا واللہ اللہ اوسع، اللہ تعالیٰ تو تم جتنا سوچ سکتے ہو اس سے بھی بہت زیادہ وسعت والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. تو ایسا نہیں ہے وہ ایک 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل تو ہے ہی، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور تم لوگ جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عطا اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ کچھ فضائل ہیں جس کو انسان رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کر سکتا ہے. آگے پھر انسان اپنی ہمت کے مطابق جتنا جاری رکھے. تو کچھ نوافل کا اہتمام، دعا کا اہتمام ہو گیا، نوافل کا اہتمام ہو گیا، تلاوت کا اہتمام ہو گیا، تین چیزیں ہو گئیں، یہ تو خاص طور پر ہیں. اور جو اہم چیز رمضان میں، رمضان میں جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے دھیان. یعنی یہ تمام اعمال جو میں نے بتائے تو ظاہری اعمال ہیں، ان تمام اعمال کے ساتھ انسان دھیان کے ساتھ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ وہی ہے جس کو احضار نیت کہا جاتا ہے، یہی وہی ہے جس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو ایک تو ہوتا ہے نیت کرنا، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو ریا سے انسان ریا کی نیت نہ ہو، کہ کسی کو دکھانے کی نیت نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرنا، لیکن ہم لوگوں میں عموماً جو ہوتا ہے ریا کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا عدم نیت کا مسئلہ ہوتا ہے. بدنیتی اتنی نہیں ہوتی جتنا بے نیتی ہوتی ہے، کہ عمل کیا لیکن بس کر رہے ہیں اس لیے کہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں وہ سوچا نہیں تھا میں نے، تو سوچ کر کرنا ہے. اسی وجہ سے احادیث میں جب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا، کے ساتھ طلبہ جانتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ احتساب کا لفظ یہی بتا رہا ہے کہ نیت حاضر کر کے کہ نہیں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. اب اگر کوئی صحت کے لیے کر رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، یا اور کوئی اس کے ذہن میں مقصد ہے، یا چلو سب رکھ رہے ہیں مجھے بھی رکھنا پڑے گا، تو ظاہر ہے احتساب نہیں پایا گیا. احتساب یہ ہو کہ یا اللہ یہ صرف تیرے رضا کے لیے. حالانکہ روزے پر تو بہت فضیلتیں ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالی نے روزہ بہت آسان کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہیں، یہیں ہوتے ہیں، بلڈنگ میں ہی ہوتے ہیں، کہیں جانا نہیں، بھاگ دوڑ نہیں. یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں پورا دن کام کرتے ہیں ان کا روزہ کیسا، اور گرمی کے ملکوں میں، گرمی کے زمانے میں جہاں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ کیسا ہوتا ہوگا. اللہ تعالی نے آسان کر دیا، لیکن روزے کی فضیلت جیسے روزہ وہاں ہے روزہ یہاں ہے، روزے پر جو فضیلت ہے وہ یہاں بھی ہمیں مل رہی ہے. یہ تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسان کر دیا. بہرحال جو فضائل روزے پر آئے ہیں انسان اس کا خیال رکھے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں. فرشتوں کے حوالے بھی نہیں کیا، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، وہ انا اجزی بہی، اس کا بدلہ تو میں دیتا ہوں۔ تو اس دھیان کے ساتھ انسان روزہ رکھے، ہر عمل میں دھیان ہو۔ اسی وجہ سے اس دن طلبہ کو بھی بتایا تھا کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں تو کھجور بھی کھائیں تو اس دھیان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ کھجور سے افطار کرنی، یعنی کہ اس وجہ سے کھجور مل رہی تو اسی سے افطار کر لیا یا فائدہ مند ہے اس لیے، نہیں، سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو اب یہ دھیان ہو گیا، ہم جب اذان کا وقت ہے تو ہم دھیان دے رہے ہیں کہ اچھا اذان ہو رہی ہے، اس وقت ہمیں کیا اذان کا جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اچھا اس کے بعد ہم نے افطاری کی تو افطاری سے پہلے کی دعا ہے، افطاری کے بعد کی دعا ہے، کھجور کس طرح کیوں کھا رہے ہیں ہم، وہی سنت کا خیال رکھتے ہوئے کھجور کی گٹلی کس طرح نکالنی ہے، پھر اس کے بعد یعنی جو بھی انسان اعمال کرتا رہے، وضو کر رہا ہے تو وضو میں اچھا یہ اعضاء پہلے یہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اچھا اس کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں، جو بھی دعائیں وغیرہ ہیں ان کا اہتمام، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے ہر کام میں دھیان، اس سے کیا ہوگا، یہی بڑی چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ اور محدثین جو حدیث میں سب سے پہلے جو حدیث لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یہی سکھاتے ہیں۔ ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تصوف کیا چیز ہے، واقعہ تو مفصل ہے، آپ بھی تھی میں لکھا ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تصوف کیا ہے، اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ چونکہ علمی شخص ہے تو علمی انداز میں مختصر الفاظ میں بتا دیا، وہ یہ کہ ہر چیز میں انسان کے اندر یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو ہر چیز میں۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اچھا اس میں سنت طریقے کے مطابق کیا ہونا چاہیے، کھانے سے فارغ ہو گئے تو کھانے کے بعد کی دعائیں کیا ہونی چاہیے، کھانے کے وقت بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے، دیکھو نمازیں بھی، ہماری نمازیں ہی بہت سی وہ ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہر رکن میں، رکوع کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے، میرے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، انگلیاں کہاں ہونی چاہیے، پیر کیسے ہونے چاہیے، پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو انسان سیکھتا ہے کہ اچھا مجھے کیسے جانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہم نے اچھا بڑوں کو دیکھا نماز پڑھتے، ہم نے پڑھنی شروع کر دی، صحیح ہے غلط ہے اس کی فکر نہیں، نہیں، نمازیں جو آداب ہیں اس کے مطابق ہوں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ظاہر ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا، ہر چیز میں دھیان پیدا کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے جو رمضان میں سیکھنی ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں تو دھیان کے ساتھ ہو، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان کے ساتھ ہو، ہر چیز میں دھیان جمانا یہ چیز ہے۔ ذکر اللہ اسی لیے کیا جاتا ہے، مراقبات اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد اور دھیان پیدا ہو جائے، اور یہ چیز ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات میں انسان شامل ہو گیا۔ اب ہر وقت دھیان ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق یہ عمل کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز میں دھیان ہو، جس کو احضار نیت کہا جاتا ہے، نیت انسان حاضر کرے اور اپنے آپ کو یعنی یاد دلائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی کہ اچھا روٹین کے ساتھ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں، یہ تو کرنے کی چیزیں تھیں، دھیان ہو، دعا ہو، اور اس کے علاوہ تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور بعض اعمال جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ تو خیر یہ ایک عام روٹین ہے۔ اور ایک اہم چیز جو جامع لفظ جس کو ہم کہہ سکیں، سنتوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، ہر چیز میں انسان سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اعمال کرنے کی کوشش کرے، اس میں تھوڑا کرنے پر فضیلت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اہم چیز جو قرآن کی اس آیت میں بتایا جو میں نے پڑھی تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا بنیادی جو سبق ہمیں جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے، یہ سب تعلیمات تو ہیں رمضان اور اس کے ساتھ ساتھ، لیکن روزے کا اہم سبق جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی ایک مستقل عنوان ہے، اس پر کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ روزے میں انسان کیا کرتا ہے کہ جو حلال کھانا رکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں کھا رہا ہے، پینے کی چیز ہے حلال ہے وہ بھی نہیں استعمال کر رہا ہے۔ جب حلال سے بچ رہا ہے تو ظاہر ہے ایک عادت پڑ جانی چاہیے کہ اچھا اللہ کی مرضی کے، اللہ کی رضا کے لیے جب ایک حلال چیز سے میں بچ رہا ہوں تو حرام سے بچنا بطریقہ اولا ضروری ہے۔ تو اپنی زندگی کا انسان جائزہ لے، وقت ہوتا ہے انسان کے پاس غور کرنے کا، رمضان کا مہینہ عبادات کیا ہوتا ہے، اور غور کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے انسان کے پاس کہ میں سوچوں کہ زندگی میں میرے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں، چاہے آج کل ہوں یا چاہے عام زندگی میں ہوں، چاہے اپنے معاملات میں ہوں، اپنے ذاتی اعمال میں ہوں، یا دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ وغیرہ کے لحاظ سے دوسروں کے معاملات میں ہوں، انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ کہاں پر مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے. یہ اہم چیز سیکھنی ہوتی ہے، اپنی غلطی پہچاننے کی کوشش کرنا. غلطی پہچاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو ہوتا ہے انسان دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے مجھے اس چیز سے بچنا چاہیے، وہ کر رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ایسی چیز سے بچاؤں. یہ جو انسان بچپن سے سیکھتا ہے چیزیں دیکھتا ہے دوسروں میں، دیکھتا ہے اچھا یہ اچھا یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اچھا میں ایسا نہیں کروں گا. السعید موعظ بغیرہ. تو بہرحال ایک ہوتا ہے انسان دوسرے کو دیکھ کر سیکھ لیتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان اپنے کسی ساتھی سے دوستوں سے کہہ دیتا ہے اچھا دیکھو میں کوئی غلط چیز کروں تو مجھے بتا دینا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ اچھا میری نماز دیکھ لو، میرا وضو دیکھ لو، ایک دوسرے کو دکھائیں. اور وہ ظاہر ہے دوسرے کی غلطی نکالنا آسان ہوتا ہے، اپنی غلطی نکالنا مشکل ہوتا ہے. جو سب مشہور ہے کہ اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی، تو دوسرا اگر وہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، خود بھی کر رہے ہوں گے. جیسے میں بھی بہت سی باتیں بتا دیتا ہوں، بتانا تو آسان ہے، خود کرنا وہ اصل چیز ہے. بہرحال تو ایک دوسرے ساتھیوں سے بھی انسان پوچھ سکتا ہے کہ اچھا میری کوئی غلطی ہو تو بتا دیا کرو، جو کہ آسان کام نہیں ہے. کہیں مجھے یاد ہے طالب علم کے دور میں کہیں کچھ کوئی کتاب تھی، اس میں پڑھا تھا کہ دو ساتھیوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اچھا میری کوئی غلطی ہوگی تو تم بتا دینا اور تمہاری ہوگی تو میں بتاؤں گا. نتیجہ بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا، ایسا ہوا نتیجہ آپس میں دونوں کی لڑائی ہو گئی. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کو غلطی بتائے گا، وہ بتائے گا تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اور آخر میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کام آسان تو نہیں ہے، لیکن آپس میں تعلقات ایسے ہوں تو ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی کوئی مخالف اور کوئی دشمن ہوتا ہے وہ بتا دے گا اچھا تم یہ کر رہے ہو، تمہاری یہ غلطیاں ہیں. چار طریقے بتائیں علماء نے غلطیاں معلوم کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر خود ہی سیکھ لے. دوسرا ہے کہ انسان اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی کوئی ساتھی ہو اس سے بات چیت کر کے یہ معاملہ طے کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی مخالف ہے وہ اس کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم سب ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کوئی ہمارا مخالف ہمیں کوئی بات بتائے گا تو ہمیں تو نہیں نہیں وہ تو ایسے ہی ہمارے خلاف ہے، اس کی صحیح بات بھی ہم غلط اور اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اصل یہ سیکھنا ہے کہ اپنی غلطیاں پہچاننے کی کوشش کریں. یہ چیز نہیں آتی، رمضان گزارنے سے بھی نہیں آتی، بلکہ صرف سال گزارنے سے بھی نہیں آتی، حقیقت بتا رہا ہوں. یہ چیز جب تک انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتا یہ چیز نہیں آتی. اب بھی ہم سب میں، اپنی بارے میں بھی شاید کہہ سکتا ہوں، اور یہی ہوتا ہے جب ہمارا کوئی مخالف ہمیں کوئی بات کہے گا اچھا یہ تو کہتا رہتا ہے اس کی بات کیا ہے. نہیں، یہ دیکھیں کہ اس نے جو بات کہی ہے اس میں کتنی بات میں وزن ہے اور کتنی ایسی بات ہے جو میرے اندر غلطی پائی جاتی ہے، اس کو میں ٹھیک کر لوں. یہ اگر انسان اپنی طبیعت بنا لے اور مزاج بنا لے تو بہت سی جگہوں پر کامیابی مل جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں عموماً. بہرحال یا تو دوسروں کو دیکھ کر سیکھیں، یا اپنوں سے، یا اپنے مخالفین کی باتیں سن کر، اور ان سب کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور اس سے مشورہ لیتا رہے، لیکن تب بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اپنی غلطیاں خود دیکھنی پڑیں گی. میرے اندر یہ چیز ہے، میں اب اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، تو مشورہ لے لیں کہ اچھا میں کس طرح اس کو ٹھیک کروں، کس طرح اپنے آپ کی اس غلطی کو درست کروں. بہرحال رمضان کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے تقویٰ کا حصول، کہ انسان تقویٰ حاصل کرنا سیکھ جائے. اور تقویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا. تقویٰ کے دو مفہوم بیان کیے ہیں علماء نے، ایک ہے بچنا، ایک ہے ڈرنا، اور دونوں لازم ملزوم ہیں. اسے کہ انسان کو جب ڈر ہوگا تو بچے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو اچھا غلطیوں سے بچے گا. بہرحال بچنا یہ اصل چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ کوشش کرے ہر طرح کی غلطیوں سے بچتا رہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو جائے، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی میرے معاملات میں ایسا نہ ہو جائے کہ اچھا میری بات کسی کے دل پہ لگ جائے. یہی بچتا رہے اور انسان اپنی زندگی گزارتا رہے ہر چیز میں، وہی بات آ گئی کہ دھیان ہوگا تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی. دھیان سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر چیز میں انسان کے اندر یہ دھیان ہو. بہرحال یہ رمضان کی اور روزوں کی تعلیمات میں بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلنا ہے. اب ہمیں آگے ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ ابھی گزشتہ کل بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر میں رمضان شروع ہونے والا ہے. آج اب بہرحال یہ کہ جمعہ کی رات شروع ہونے والی ہے، تو جمعہ کے اعمال کا بھی خیال رکھ لیا جائے. جمعہ کی رات ہے، جمعہ کا دن ہوگا، تو بعض تو وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں اور بیانوں وغیرہ میں مل جاتی ہیں، لیکن دو چیزیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی جمعہ کی خصوصیات، ایک تو یہ کہ کل صبح تعلیم نہیں ہوگی، تو یہ کتابوں میں نہیں ملے گی یہ بات. صبح جو ہماری تعلیم ہوتی ہے نیچے جو تعلیم ہوئی تھی وہ نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ ہمارا ظہر کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ یہیں ہوگا ان شاء اللہ. کلاسیں نہیں ہوں گی کل جمعہ کے دن, ہمارا یعنی رمضان میں جمعہ کے دن چھٹی کا ہوگا تو کلاسیں نہیں ہوں گی, تو ہمارا ظہر کے بعد جمعہ کے بعد یہیں ٹھہرنا ہے, درود شریف دعا وغیرہ یہیں ہوگا انشاءاللہ. باقی جمعہ کی جو سنتیں ہیں, جمعہ کے جو باقی جو چیزیں, یعنی یہ تعلیم نہ رکھنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جمعہ کی تیاری کر کے جلدی جمعہ کے لیے انسان پہنچ جائے تاکہ وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے. سورہ کہف رات کو انسان پڑھ لے, صبح پڑھ لے, دونوں طرح ٹھیک ہے, احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے, رات کو پڑھنے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی, صبح پڑھیں گے تب بھی. جمعہ کی نماز کے بعد یاسین شریف تو پڑھتے ہی ہیں, ہمارا روزانہ کا جو معمول ہوتا ہے رمضان میں. جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے تو آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے شرور سے اس کی حفاظت رہتی ہے. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں, اس کی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ انسان اس پر عمل کرتا رہے کہ جمعہ کے بعد انسان فوراً ہو, جتنا جلدی ہو اچھا ہے, جمعہ کے بعد ان صورتوں کا انسان اہتمام کر لے. تو سورہ کہف کا اہتمام ہے, اور اس کے علاوہ یہ ان صورتوں کا اہتمام ہے جمعہ کے بعد, اور درود شریف کا جتنا زیادہ اہتمام ہو سکے. کم از کم 24 گھنٹے میں مغرب سے جمعہ شروع ہو جائے گا, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم فارغ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, 1 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی کوئی بزرگ ہوں, کوئی آئے ہوں, کوئی بڑی شخصیت ہوں, ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے ان کی خدمت میں ہم پوری رات گزار دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 گھنٹہ تو ہم فارغ کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے میں جتنا پڑھ سکتے ہیں, یہ تو میں کم از کم کہہ رہا ہوں, باقی جو جتنا پڑھیں, بعض لوگوں کا معمول زیادہ کا ہوتا ہے, بہرحال جو جتنا پڑھے لیکن کم از کم 1 گھنٹہ, چاہے ایک ساتھ ہو مختلف اوقات میں ہو, کم سے کم تمام طلبہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, بڑے تو ماشاء اللہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں, تو 1 گھنٹہ کم از کم, جس میں نمبر کے لحاظ سے کم از کم 1000 درود شریف تو ہونا چاہیے, یہ تو میں کم از کم بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو جتنا زیادہ کر لے اتنا زیادہ فائدہ ہے. درود شریف کے فضائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ برکات رکھی ہیں, دنیا کی آخرت کی ہر طرح کی خیر اس میں رکھی ہے. تو درود شریف کا اہتمام اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام یہ جمعہ کے اعمال میں, باقی جمعہ کی سنتیں جو مشہور ہیں وہ تو سب جانتے ہی ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.